الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج ہمارا موضوع ہے جہالت. مدری چینل نے جہالت کو مٹانے کے لیے کیا کاوشیں کی, اس پرسپیکٹو سے بھی ہم بات کریں گے اور جنرلی جہالت کیا ہوتی ہے, جہالت کے کیا نقصانات ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا. ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سلسلے کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل کی بہت بڑی رونق, مدنی مذاکرے کی زینت, مفتی عالم دین, قاری, حافظ اور بڑے بڑے علماء کے استاد ماشاءاللہ حضرت مفتی حسان عطاری نامت برکات العالیہ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے حوالے سے بھی ان سے باتیں کریں گے اور جہالت کے موضوع پر ہم ان سے سیکھیں گے کہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے, علم سیکھنے کی عمر کیا ہے, علم کتنا سیکھنا چاہیے, کتنا نہیں سیکھنا چاہیے, علم کون سا سیکھنا چاہیے, بہت ساری باتیں ہیں. ہمارے پینل کے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی راشد مدنی بھائی بھی موجود ہیں, منعم مدنی بھائی بھی موجود ہیں, ہمارے نعت خواں محمود بھائی بھی تشریف فرما ہے, ان سے بھی کلام سنیں گے, ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور آج خصوصی طور پر ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ہمارے عادل بھائی, آپ کو اللہ سلامت رکھے, سلسلے میں انشاءاللہ ان سے بھی نعتیں سنیں گے اور سب کچھ کرنا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں علم دین سیکھنے کے لیے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے شرکت فرمائیے. جی حضور, تلاوت کلام پاک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد, يقول أهلكت مالا لبدا, أيحسب أن لن يره أحد, بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد, يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.
سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کے پاکیزہ کلام سے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. ہمارا موضوع ہے جہالت, اور اس حوالے سے مدنی چینل کا کیا کردار رہا اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مدنی چینل کی افادیت پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کی افادیت پر فرمانے کی تو زیادہ حاجت نہیں, دکھانا ہی کافی ہے. یعنی بہت سے لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی کرامت جو ہے وہ بتائیے, کرامت بتائیے. تو ہمارے بعض جو ہے وہ جو اساتذہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں کرامت بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا ہوں.
اچھا,
وہ چلتی پھرتی تصویر دکھاتے تھے کہ اس زمانے کے اندر کسی نوجوان کو داڑھی رکھوا دینا, کسی کو امامہ پہنا دینا, یہ امیر علیہ سنت کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے. تو مدنی چینل نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے تو اس پر جو کلام ہے اس سے زیادہ یہ دکھانے ہی کافی ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ معاشرے کے اندر اتنے مختصر عرصے کے اندر مدنی چینل نے ایک انقلاب برپا کیا, کس طرح لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا اور ایک اسلام کی حقیقی تصویر کو الحمدللہ عز و جل دکھایا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے کہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے جہالت, اور جہالت کا جو عکس ہے, جو اس کی ضد ہے وہ علم ہے. اور الاشیاء تعرف بالازداد, کہ جو چیزیں ہیں وہ ان کی ضدوں سے ہی جانی جاتی ہیں. تو علم یہ ایک نور ہے.
صحیح,
علماء فرماتے ہیں کہ علم کی کوئی تعریف یہ حقیقی طور پہ نہیں کی جا سکی. علم کو ایک نور قرار دیا کہ جو اس کے دائرے کے اندر آتا ہے وہ منور اور منکشف ہو جاتا ہے, بالکل ظاہر ہو جاتا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علم کی ایک صورت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم کا نور عطا فرمایا یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی دھما چوکڑی نہیں کی جا رہی, ہمارے یہاں پر کوئی گانے نہیں گائے جا رہے, ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہو. ورنہ یہاں پر اگر اس مدنی چینل کی جگہ کوئی اور معاملہ ہوتا, کوئی اور ادارہ ہوتا, تو اس کے برعکس آپ دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام جو معاشرے کا ایک انداز ہے, میں بتا رہا ہوں اس کے لحاظ سے بھی ہو رہا ہوتا کہ ایک نافرمانی والے کام کیے جا رہے ہوتے, ایسی نافرمانی کی جا رہی ہوتی کہ جس کو ایک عقل سلیم رکھنے والا, ایک دین کی سمجھ رکھنے والا یقینی طور پہ کہتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. لیکن یہ علم کا نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نفل ادا کیے جائے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
یہ ایک مدنی چینل کی نعمت ہے جو ہمارے سامنے ہے, اور یہی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو قرآن فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. ہم شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نعمت کے اندر اضافہ فرمائے گا.
ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. تو یہ ویسے تو بہت سارے چینل چل ہی رہے نا, مدری چینل ہی اللہ کی نعمت ہے, اس کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں خاص کر کے؟ کیا ہے فرق دوسرے؟ ظاہر ہے ایک پوری لسٹ ہوتی ہے آپ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی پر.
دیکھیں اصل میں اب میں اس پر بھی کیا گفتگو اس حوالے سے کروں, اب بہت ہو سکتا ہے کہ
مدری چینل میں کوئی تو ایسا ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز ہوگی نا.
بہت ساری چیزیں نا, دیکھیں ایک تو مذہب کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی چینلز ایک تو ہیں مختصری, لیکن اس میں بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یعنی اس کو آپ مکمل طور پہ 100% آپ ان کو مذہبی چینل نہیں کہہ سکتے. اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یعنی کسی بھی سلجھے ہوئے شخص کو آپ سامنے بٹھا لیں, کسی عالم دین کو بٹھا لیں, تو وہ یقینی طور پہ یہ کہے گا کہ یہاں پر یہ چیز خلاف شریعت ہو رہی ہے, اسلام کی صحیح صورت یہاں پر پیش نہیں کی جا رہی, کوئی نہ کوئی خرابی آ رہی ہے. لیکن مدنی چینل وہ چیز ہے کہ نہ آپ کو یہاں میوزک ملے گا, نہ آپ کو یہاں جو ہے وہ عورت کا بے پردہ تو تصور ہی نہیں, سرے سے عورت کو ہی نہیں لایا گیا کہ بے پردگی کا کوئی تصور ہو سکے. تو پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جس قدر احتیاطیں ہیں کہ کس قدر علم کو پہنچانے کے اندر احتیاط برتی جاتی ہے, وہ اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہر چینل کے اوپر ایک طرح سے یہ کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوال پہنچا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے.
اچھا,
آپ جواب نہیں دے پائے تو پھر آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے آ جائے گی.
اچھا صحیح ہے.
یہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں, ملتے ہیں احباب سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ عافیت کے اندر ہیں.
صحیح.
یہ جو آپ کی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا, ان کو لازمی ہوتا ہے کہ انہوں نے جواب دینے ہوتے ہیں اس طرح. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں آتا ہم سیدھا بول دیتے نہیں آتا.
اچھا.
اور بالفرض اگر غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کہ بھائی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوا, تو بیسوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ رجوع کر لیا گیا. ہم تو ہم ہیں, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. امیر اہل سنت کو دیکھیں کہ جن کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا انداز دیکھ لیں کہ کیسی ہی غلطی ہو, بھلے معمولی ہو, کوئی توجہ دلانے والا ہو کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ آپ سے توجہ نہیں رہی اور آپ نے اس کی جگہ یوں کہہ دیا ہے, فوری طور پہ رجوع فرما لیتے ہیں.
ماشاءاللہ. پہلے تو بتانے میں احتیاط ہے, پھر اگر کوئی ہو گیا معاملہ تو بھی فوراً اس کا ازالہ.
میں اگر اس کو مدنی چینل کو دیگر جو مذہبی چینل نہیں ہے ان سے تو ہم مقابلہ نہ کریں, صرف جو مذہبی چینل ہے ان کے مقابل بھی لائیں, تو ایسی دینی اعتبار سے احتیاط ہیں وہ آپ کو کہیں پر بھی.
احتیاط کیوں ضروری ہے؟ احتیاط
سے بات ہے کہ دین نامی احتیاط کا ہے.
اچھا.
اگر احتیاط نہیں ہوگی تو پھر آپ تو کچھ سے کچھ بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں گے.
یعنی ہم چاہتے ہیں کہ
ایسی بات لوگوں تک پہنچے کہ جو دین حقیقی دین ہے وہ ان تک پہنچنا چاہیے.
بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ عادل بھائی موجود ہیں, انشاءاللہ کلام سنیں گے ان سے.
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ. پڑھیے
پڑھیے.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو دن میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تیرے کرم سے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا حبیب اللہ، ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے۔ آپ جیسے سرکار میں نلا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور کیوں کہیں عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔
دعا ہے آپ کے بند ہیں پہلی جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے،
آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔
اور قسم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پہ کرم کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، غلام مصطفیٰ عطار کا گواہ ہے، کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے، مزا تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، آپ اپنی غلامی کی دے دو سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے پہے ہیں، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، رہا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، رہا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے،
پردے جھولیاں سب کے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے گئے، اب تنگی تابا پہ نہ چاپ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ ہر کے جو کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، گیروں میں نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، پر سرکار عالی ہے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے
آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، دردِ جام ملے نعت خالق لکھو، دردِ جام ملے نعت خالق لکھو، اور اندازِ احمد رضا چاہیے، اور اندازِ احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے.
سبحان اللہ اللہ اور برکت عطا فرمائے. ہمارے عادل بھائی بہت خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک اور عزت عطا فرمائے. ہمارے شعبہ آئی ٹی میں بھی ہوتے ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اللہ پاک اور دین کی خدمت لے. حضرت آخری جو مصرہ ہے، درد جامی ملے نعت خالد لکھے اور انداز احمد رضا چاہیے، شاعر التجا کر رہا ہے کہ ان بزرگوں کے انداز مل جائیں. نعت لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی جاہل نعت لکھ سکتا ہے؟
اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو تو واضح فرما دیا ہے کہ نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رفیع ہے اس کو بیان کرنے میں احتیاط کی بہت زیادہ حاجت پڑتی ہے، کہ اس میں غلوف یوں نہیں کر سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شان الوہیت کے ساتھ ملا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پہ تعریف تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ تو طے ہے. لیکن کچھ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. لہذا اگر کوئی اس میں ایسا غلوف کر گیا کہ اس نے زیادتی کر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، تو یہ زیادتی ہو جائے گی. اور اگر نیچے آ گیا اور اوصاف ایسے بیان کر دیے کہ جو بیان کرنا درست نہیں تھے، تو پھر یہ بھی غلط ہو جائے گا. اور ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں حرام کے اندر پڑ جائے اور بعض صورتوں میں جا کے وہ یہاں پر بھی کفر کے اندر پڑ جائے. تو اس لیے اس کے اندر احتیاط یہ بہت ضروری ہے، لہٰذا ہر ایک جو ہے وہ یہ نعت نہیں لکھ سکتا.
آج کل دیکھا ہے ہر کوئی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو قلم چلانا سیکھ جاتا ہے وہ نعت لکھتا ہے، سعادت بھی سمجھتے ہیں، نیت بھی ہو سکتا ہے اچھی ہو. تو کیا مطلب ان کو اجازت مل جائے گی
اس طرح
نعت لکھنا یا منقبت وغیرہ لکھنا؟ حمد لکھنے کی بھی کچھ بات کر لیں، کہ جہالت موضوع ہے تو ظاہر ہے کہ جہالت انہیں کس خطرے میں مبتلا کر سکتی ہے، یہ واضح ہو جائے.
اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ نعت حمد وغیرہ وہیں لکھیں کہ جس کا ایک تو علم وسیع ہو، قرآن و حدیث پہ نظر ہو. پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ فقط اتنا کافی نہیں، دوسرا کہ جو شعر لکھنے کا طریقہ کار ہے،
علم عروض
اس کو آتا ہو، اوزان اس کو پتہ ہونے چاہیے. تو امیر علیہ سنت اس میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی آپ لکھتے ہیں تو اس کو مفتی صاحب سے چیک کرواتے ہیں. آپ کا ایک ایک شعر یہ چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفتیش ہونے کے بعد وہ آگے جاتا ہے. تو اس میں کئی مرتبہ امیر علیہ سنت یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر واقعی کوئی لکھتا بھی ہے جس کی واقعی عروج کے اوپر نظر ہے اور اچھا بھلا علم بھی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کسی عالم دین سے اس کو چیک کروا لے،
چیک کروانا
تو پھر اس کے بعد ہی اس کو نکالے. ورنہ پھر ظاہر ہے کہ بعض اوقات کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں، سنتے سنتے چھکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایسے چھکے لگے ہوتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کلام جو ہے نا اس کو انہوں نے اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کو بعض اوقات کفریہ بنا دیا ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ شعر لکھتا ہے نا تو کچھ بھی لکھ لیا ہوتا ہے نا تو لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ بندے کو اپنی بعض اوقات اولا سے بھی پیاری ہوتی ہے، وہ بندہ مانتا بھی نہیں ہے.
اچھا
جب سمجھایا جائے نا تو سمجھنے کے لیے بھی لوگ راضی نہیں ہوتے، تو پھر وہ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ اصل چیز ہے شریعت مطہرہ، یعنی اس بات کو پیش نظر رکھ لیں کہ آپ جو حمد لکھ رہے ہیں، آپ نعت لکھ رہے ہیں تو کیوں لکھ رہے ہیں؟
صحیح.
آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے، یا آپ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے؟
صحیح.
آپ کا مقصد نعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ان کو راضی کرنا ہے.
ٹھیک.
اگر تو یہ مقصد ہے تو پھر اس مقصد کو پورے کرنے کے لیے آپ کو شریعت مطہرہ کے دروازے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے.
ٹھیک.
اسی کی راہ پر چلنا پڑے گا، اسی کا دروازہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کا مقصد واہ واہ کرنا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
پھر آپ صحیح لکھیں تو بھی خطرہ میں.
ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں تو پھر شریعت کا دائرہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ایک عالم نہیں ہیں جس کی قرآن و حدیث پہ گہری نظر ہو تو پھر آپ اپنے کلام کو چیک کروائیے، اگر وہ ان کے مطابق ٹھیک بیٹھتا ہے تو آپ اس کو بازار میں لے کر آئیے، ورنہ پھر آپ اس کو تلف فرما.
ٹھیک. عوام کے لیے کیا پیغام ہے اس بارے میں؟ عوام جو ہے نا وہ تو عوام ہے، پھر
نہیں
اس کے اندر کیا کریں، کس کا سنیں پڑھیں؟
اصل میں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مقصود ہے نا، ہمارا تو اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنا ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے بہترین کلام ہمیں دیے ہوئے ہیں، موجود ہیں، آپ اسے پڑھیں. آپ نثر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کریں اور واقعی آپ کو ایسے اشعار اتر رہے ہیں، الہام ہو رہے ہیں، علم عروض آپ کو اتنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی عالم دین کو جا کے سنا دیں کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بتا دیں.
ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جہالت کی وجہ سے، دیکھیں کہ چاہ رہا ہے کہ نعت لکھے، حمد لکھے، منقبت لکھے، لیکن پڑ جاتے ہیں بعض اوقات حرام کام میں، بعض اوقات کفریات میں پڑ جاتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں. کیونکہ جب کلام لکھتا ہے شاعر تو اس کا پہلا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کسی کو سنا دے. اب جو سنے گا اگر وہ بھی اسی کی طرح کا ہے تو پھر وہ واہ واہ بھی کرے گا. اب جس نے لکھا وہ تو گیا، جو واہ واہ کر رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا، وہ اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا.
ایسی بات ہے، اگر وہ سمجھ کے اس طرح کر رہا ہے تو
دونوں خطرے میں ہیں. تو بچت اور احتیاط جو ہے نا، جیسے مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا، دین احتیاط کا نام ہے. سبحان اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے. اگر اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ دین احتیاط کا نام ہے، آپ انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. قبلہ راشد بھائی کیا فرماتے ہیں، جہالت کتنا بڑا مرض ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، جہالت جو ہے عوام میں، لوگوں میں جو جہالت پائی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنا جاہل ہونا اور ناواقف ہونا معلوم بھی ہوتا ہے اور اس کا اعتراف بھی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ بھی ایک طرح سے علم ہے،
یہ بھی علم ہے،
اپنی بے علمی کا علم ہونا، اعتراف ہونا، یہ بھی علم ہے.
اچھا.
لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جہالت سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، انہیں اپنی جہالت کا نہ احساس ہوتا ہے نہ اعتراف ہوتا ہے، جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے. امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، جہالت بھی کیا بد بلا ہے، کتنی بری آفت ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. جہالت بھی کیا بد بلا ہے، خصوصاً مرکب کے لا دوا ہے. یعنی ایک شخص اپنے جاہل ہونے کا، ناواقف ہونے کا اعتراف کر رہا ہے تو اب اسے علم سکھانا اور اس کا علم کی راہ پر آنا یہ قدر آسان ہے. لیکن وہ شخص کے جو اپنے جاہل ہونے کا اعتراف ہی نہیں کر رہا، اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو اب اس کا علاج ہونا اور اس کا علم کی راہ پر آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اہل علم جب کسی معاملے میں بھی توجہ دلائیں تو اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو، علم کو لینے اور قبول کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. اشفاق بھائی، قیامت کی بہت ساری نشانیاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمائی، اور بخاری شریف اور کئی احادیثی کتب میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، علم کی قلت ہوگی اور جہالت جو ہے اس کا دور دورہ ہوگا. اور کیفیت کیا ہوگی؟ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ، اہل علم کے ختم ہونے کے ساتھ علم بھی ختم ہوگا. جب اہل علم ختم ہو جائیں گے، علماء کی قلت ہو جائے گی، پھر ہوگا کیا، لوگ کریں گے کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اب سردار بنانے سے مراد کیا ہے؟ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی مرکات المفاتی میں اس کی شرح کرتے ہیں، ای خلیفتن و قادین و مفتین و امامن و شیخن، یعنی شریعت کے اور دین کے جو منصب ہیں جب ان منصب پر علماء موجود نہیں ہوں گے تو نا اہل اور جاہل لوگ ان دینی عہدوں کو اپنا لیں گے، یعنی مفتی بن بیٹھیں گے، لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بن بیٹھیں گے. اب ہوگا کیا؟ فسئلوا، اب ان جاہلوں سے سوال ہوگا، دین کی بات پوچھی جائے گی. فافتوا بغیر علم، اب یہ بغیر علم کے اپنی اٹکل پچو سے اور اپنی عزت اور وقار کو باقی رکھنے کے لیے
غلط جواب
دیں گے، بغیر علم کے جواب دیں گے. ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا و ادلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہمیں کم از کم یہ سینس ہونا چاہیے کہ ہم جو شریعت سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں سکھانے والا کون ہے؟ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مسلم شریف میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ دین یعنی قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم سیکھنا یہ تمہارا دین ہے. ان ھذا العلم دین، تمہارا یہ علم سیکھنا جو ہے یہ علم تمہارا دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم، تو ذرا دیکھ لو، احتیاط کر لو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھتے ہو.
پتا چلا جہالت مٹانے چلے تھے اور جہالت ہی لے کے آ گئے.
جی، تو اب ہمارا جو معاشرہ ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ علماء حقہ کو اور اہل علم افراد کو سلامت رکھے، ان میں اضافہ اور برکت بھی فرمائے. لیکن بعض ایسے نااہل لوگ بھی ہیں کہ جو علم کے نام پر، مفتی ہونے کے نام پر اور دینی پیشوا ہونے کے نام پر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہ عوام میں شعور بیدار ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مدنی چینل کا بہت بڑا اس میں کردار ہے کہ مدنی چینل کے مبلغین ہوں یا امیر اہل سنت کی تعلیمات ہوں، آپ کا انداز ہو، اس بات کا بارہا زبان کے ذریعے بھی اور انداز کے ذریعے بھی احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو اپنی انانیت کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے دین کے معاملے میں اپنی رائے کو داخل نہ کیا جائے، بلکہ کہہ دیا جائے کہ
مجھے نہیں آتا. اچھا مفتی صاحب، آج کل آپ جہالت کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایجوکیشن کا دور ہے اور ایجوکیشن کے ایسے ایسے درجے بن گئے ہیں کہ کیا کسی زمانے میں رہے ہوں گے، تو پھر کہاں سے جہالت رہی؟
اصل میں دنیاوی اعتبار سے تو علوم کا اضافہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. دینی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں میں، جو ہمارے یہاں پر بھی دینی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن اصل جو دین ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے، علم کا جو اصل منبع ماخذ ہے، وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی، یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایجوکیشن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اصل جو جہالت ہے وہ دین کی جہالت لوگوں کے اندر یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو ایجوکیشن جو دنیاوی اعتبار سے ہے، اس میں اصل تو یہ تھا کہ یہ ایجوکیشن لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کرتی نا کہ جس سے لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ان کے بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن کے ذریعے سے جو مختلف قسم کی ایجادات ہوتی ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ دیتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو تعلیم کے مقاصد اصل بن چکے ہیں، نئے سے نئے طریقے کار تعلیم کے ایجاد ہوتے ہیں، نئے سے نئے شعبے بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ایک مقاصد اور پھر اس کے بعد اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ نتائج صرف چند لوگوں تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے جو منافع ہیں، جو نفع ہیں، وہ اکثریت تک نہیں پہنچتے، بلکہ ان کو نقصان پہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں معیشت کے اعتبار سے کیسے کیسے فارمولے ایجاد کیے جاتے ہیں، یعنی کیسے کیسے ان کے اعداد و شمار ہوتے ہیں، جب وہ پیش کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ جب اترتے ہیں عوام کے اندر تو پھر اس کا آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے.
صحیح فرمایا.
اسی طرح بہت ساری ایجادات کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے نقصان بظاہر فائدے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اسی طرح اب اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جو علم ہے، علم کا اصل مقصد ہوتا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانا، اور انسانیت سے مراد مخصوص انسانیت نہیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس علم کو اپنی دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور ایک مخصوص طبقے کو تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے عمومی انسانیت کو اس کا نقصان ہی پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ایسا علم کوئی مفید نہیں رہتا. اور ہم جو اس اعتبار سے بات کر رہے تھے، جو ابتدا میں بات کی، وہ ہم نے دینی علم کے اعتبار سے یہ گفتگو.
اور اگر کوئی بہت واقعی بہت سارا نفع والا علم دنیا حاصل کر بھی لیتا ہے، جیسے کہ اگر ایسا کہا بھی جائے, ورنہ جیسے آپ نے فرمایا عام طور پہ ایسا ہو نہیں رہا, لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے پھر بھی اگر اس نے قرآن ہی نہیں سیکھا, اس نے اپنے دین کو نہیں سیکھا, جو اس کو آخرت بنانے کے امور ہیں جو اللہ اور رسول کے فرامین ہیں, تو وہ پھر کیسی اس نے جہالت مٹائی اپنی.
یعنی یہ تو امیر السنت کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لے اگر اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کہے کا پڑھا لکھا, میرے نزدیک تو وہ جاہل ہے. اصل جو پڑھا لکھا ہے وہ تو عالم دین ہے, اصل پڑھا لکھا تو مفتی اسلام ہے, اصل پڑھا لکھا تو وہ ہے کہ جس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہو. اب سب کچھ پڑھ لیا لیکن قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا تو پھر کس چیز کا وہ پڑھا لکھا ہے؟
یعنی علم دنیا سیکھنے پہ وہ کوئی اسلام میں پابندی نہیں ہے,
بالکل نہیں,
لیکن اس کے مقاصد, اس کے فوائد وغیرہ پر نظر رکھی جائے.
اور جی بالکل بڑی تفصیل کے ساتھ استاد محترم مفتی قاسم صاحب نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی کہ اسلام کب تعلیم کی مخالفت کرے گا.
رات الجنان میں سائنس پر لکھا ہے کہ پڑھنا ثواب بھی ہو سکتا ہے.
پورے پورے سلسلے ہیں اندھیرے سے اجالے تک, اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کے اوپر کہ اسلام ان چیزوں کے مخالف ہو کیسے سکتا ہے. اسلام کی تو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے,
یہ
پہلی وحی نازل ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا.
سبحان اللہ, سبحان
اس میں دو مرتبہ یہ فرمایا کہ اقرا, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا. اقرا و ربک الاکرم, دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ پڑھو اور تمہارا رب جو کرم فرمانے والا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آگے فرمایا الذی علم بالقلم, پھر علم کی بات کی کہ وہ رب کے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا.
بالکل,
تو ہماری تو شریعت کی ابتدا جو ہوئی ہے, وحی جو نازل ہوئی ہے, وہ علم کی ابتدا کے ساتھ ہوئی. اور اس میں تین تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا, پانچ آیتوں کے اندر علم کا تذکرہ فرمایا, پڑھنے کا تذکرہ فرمایا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم کے مخالف ہو؟ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے سلسلوں کے اندر جو ہے وہ اندھیرے سے اجالے تک نے اس پر گفتگو کی ہے. لیکن مقصد اصلی کیا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد وہی بات کہ آپ نے یہ دنیا کا علم تو حاصل کر لیا, لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد جس خالق کائنات نے آپ کو پیدا کیا تھا, اس نے جن احکام کو آپ کے اوپر مقرر کیا, کہ آپ نے ان کا بھی علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر آپ نے ساری چیزیں حاصل کر لیں لیکن اپنے مالک کے بیان کردہ احکام کو ہی نہیں سیکھا, تو پھر کیا سیکھا آپ نے؟ کس چیز کا علم حاصل کیا آپ نے؟
اچھا, ایک دور تھا دور جاہلیت, وہ کون سا دور تھا؟ جیسے قرآن نے جاہلیت الاولی کہہ کر,
جاہلیت یہ اسلام کے ظہور سے پہلے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. اس دور کو جاہلیت کا دور اس لیے کہتے ہیں کہ
جسے دور جاہلیت کا,
اس میں اصل میں ایک تو وہاں کے جو حالات تھے ان حالات کی بنیاد پر کہ ظلم و بربریت جو اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی, جو جہالت اس میں پھیلی ہوئی تھی, پھر علم سے دوری اس دور کے اندر جو تھی, اس بنیاد پر اس کو دور جاہلیت کی کہا جاتا تھا.
اگر دیکھا جائے اس زمانے کی خرابیوں کو اور فسادات کو,
بالکل,
اور آج اپنی سرزمین پر اور دنیا بھر کے حالات کو گلوبلی دیکھیں کہ جو مظالم, جو فسادات اور جو معاملات ہو رہے ہیں, اور جو اگرچہ ایجوکیشن ایک جگہ پر موجود ہے لیکن فسادات اور ظلم بربریت, اور جو مطلب اس دور کے لوگوں کے تھاٹس تھے, وہ آج بھی اس انداز سے یا اس سے کچھ کم یا کہیں پر زیادہ نظر آتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس دور؟
بڑھ کر نظر آتے ہیں,
بڑھ کر نظر آتے ہیں.
یعنی کیا چیز ہے کہ جو اس زمانے میں تھی اور آج کے زمانے میں نہیں ہے؟
اچھا,
یعنی اس زمانے کی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں وہ یہی تھی نا کہ ظلم و بربریت ہوتی تھی.
جی,
تو کتنے لوگ جو ہے وہ آپس میں جب لڑتے تھے تو قتل و غارت گری ہوتی تھی, تو کتنے لوگ مر جاتے تھے؟ 100, 200, 300, 400, 500, 1000 مرتے ہوں گے نا.
بالکل,
حج کی جنگوں کے اندر دیکھ لیں, ایک ہی بم گرتا ہے ہزاروں مر جاتے ہیں, لاکھوں مار دیے جاتے ہیں.
بڑی بڑی جنگیں ہوئی عظیم جن کو کہتے ہیں,
کروڑوں مار دیے گئے اس کے اندر, کروڑ لوگ جو ہے وہ مر گئے. تو وہ اس زمانے سے تو کتنے زیادہ مارے گئے, اس زمانے کی بے حیائی اور آج کی بے حیائی, یہی سب سے بڑھ کر برائیاں تھیں. تو آج کے زمانے میں اس سے بڑھ کر
عورت کی عزت نہیں تھی, اب بھی اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا,
کر دیا گیا. اب بس اس پر وہ آپ وہی بات نا کہ ایجادات تو کی جا رہی ہیں لیکن اس کے منافع مخصوص افراد تک جا رہے ہیں. تو اسی طرح اب یہ چیزیں جو گناہ ہیں ان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے, ان کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ برائیاں ہیں ہی نہیں. ورنہ اگر کوئی عقل سلیم رکھتا ہے, کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے, جب ان پہ غور و فکر کرے گا تو خود ہی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آج کی برائیاں اس زمانے کی برائیوں سے بہت زیادہ ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. دین سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک نے ایک جگہ پر فرمایا نا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, علم والے اور بے علم برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں, جاہل اور عالم برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. علم سیکھنا ہے, الحمدللہ ایک بڑا ہی زبردست ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اور آپ کا یہ مدنی چینل, آپ چاہے اسے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں یا مدنی چینل پر, دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ علم کی روشنی پھیلے, جہالت ختم ہوگی تو براڈ مائنڈنیس آئے گی. یقین کیجئے اسلام میں اور علم دین سیکھنے میں جو وسعت نظری ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تنگ نظر ہیں, جو علم سیکھ جاتے ہیں علم دین سیکھتے ہیں وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. کیا فرماتے مفتی صاحب؟ ایسا ہی ہے. مسلمان وہ ایک بنا ہوا ہے, ایک پرسپشن ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ مسلمان تنگ نظر ہوتے ہیں, اور جو دنیاوی علم سیکھے گا نا وہی براڈ مائنڈیڈ ہوگا.
اصل چیز یہی ہے کہ آپ تجزیہ جو بھی کرے گا نا, اور میں یہ بات نہیں کر رہا, آج کل سوشل میڈیا ہے, تجزیے ہوتے رہتے ہیں. جو تجزیہ کرنا صحیح تجزیہ کرنے والا ہے, جب وہ صحیح طریقے سے تجزیہ کرتا ہے تو وہ خود ہی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے, کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کون جو ہے وہ تنگ نظر ہے اور کون کھلی نظر رکھتا ہے, کون کھلی جو ہے وہ ذہنیت رکھتا ہے, کون وسیع ذہنیت رکھتا ہے, کس کی تنگ ذہنیت ہے.
آپ کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ مختصر اس کو لے لیں گے, جیسے ایک مولوی صاحب سے پوچھیں گے وہ کہیں گے پردہ کرو, وہ کہیں گے شادی میں یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں سب ہونا چاہیے, تو ہم وسیع نظر ہوئے, آپ تنگ نظر ہوئے نا, اس کا کیا جواب دیں گے اس نا سمجھ کو؟
یعنی وہ پھر اس سے کوئی آگے چلا جائے اور کہے کہ شادی کے اندر بے لباس ہونا چاہیے, پھر وہ اس سے زیادہ وسیع نظر ہوا, پھر وہ اس سے زیادہ وسیع نظر والا ہوا نا. اور پھر ایک ہونا چاہیے وہ آ کے کہے کہ نہیں جی شادی ہونی نہیں چاہیے, شادی کے بغیر سب کو رہنا چاہیے, ایسے ہی ساتھ رہ لو. پھر کوئی اس سے آگے چل کے آتا ہے کہ عورت کی شادی ہونی نہیں چاہیے, اس سے بھی وسیع نظر والے
پہنچ گئے, ویسے
پہنچ گئے نا وہ, تو پھر اس سے وسیع نظر والے آ جائیں گے, وسیع ذہن والے آ جائیں گے. تو بھائی
باؤنڈریز ہمارے فائدے کی
بات ہے کہ ان کی ایک تو شرعی حدود ہے, وہ ہماری شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر کی, تو اس کے اندر ہم رہیں گے تو وہ کبھی بھی تنگ نظری نہیں کرائے گی. پھر اس کے بعد اس کے فوائد, ان کی جو منافع جو ہم بعد کے نظر آتے ہیں نا وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. یہ جب بے پردگیاں اور اس طرح کے معاملات جب سامنے, ان کی خرابیاں خرافات کو جو بھی غور و فکر کرتا ہے اور بعد کے اس کے حالات کو دیکھتا ہے نا, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, کہتا ہے کہ اسلام نے ٹھیک کہا تھا. بہت سارے ممالک ہیں ان میں اب پابندی لگ چکی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ شارٹس پہن کے بسوں میں سفر نہیں کریں گی.
اچھا,
وجہ کیوں بھائی؟ تنگ نظری ہے نا, اب کیوں تنگ نظری پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ کیوں کر دی, کیوں پابندی لگا دی؟ وجہ اسی لیے کہ جب وہ اس طرح سفر کرتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹرینوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہی بات اسلام سمجھا رہا تھا تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اسلام نے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی جو چیز غلط ہے اس پر پہلے سے پابندی لگا دو, تاکہ نتیجہ اس طرح کا سامنے آنا ہی نہیں چاہیے. تو وسعت نظری جو ہے وہ کئی جہتوں سے دیکھی جاتی ہے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے, پھر آپ وقتی چیز کو نہ دیکھیں بلکہ جس چیز کو آپ فی الوقت دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج معاشرے کے اندر آگے جا کے کیا مرتب ہونے ہیں, اس کو جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کے سامنے اسلام کا جو حسن ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا.
سبحان اللہ,
پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے.
بڑی گہری باتیں مفتی صاحب نے کی ہیں آج, امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اسے قبول کریں گے اور سمجھیں کہ یہ جہالت اور علم اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے روشناس فرمائے, ہم علم کے دل دادا بن جائیں. دعوت اسلامی کا جو بھی مدنی کام آپ دیکھیں, آپ کو تقریباً علم سے قربت جو ہے نا وہ مدنی ماحول میں اور دعوت اسلامی کے کاموں میں نظر آئے گی. اگر مدنی چینل چل رہا ہے تو علم سکھایا جاتا ہے, مدنی مذاکرہ علم سکھایا جاتا ہے, 30 دن کا اعتکاف کروایا جاتا ہے, اعتکاف میں علم دین سکھایا جاتا ہے. آپ کے سامنے مدنی قافلے میں پورا جدول اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس اسکیجول میں آپ کو علم اور علم نظر آئے گا. مدنی نامات اٹھائیے تو علم کے حوالے سے آپ کو ترغیبات ملیں گی کہ یہ پڑھ لیجئے, وہ پڑھ لیجئے, یہ پڑھ لیجئے, اس طرح سے علم و عمل کی طرف راغب کیا جاتا ہے. ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع علم سکھایا جاتا ہے, عمل ہوتا ہے, حلقے لگتے ہیں, علم سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں دیکھیے, المدینۃ العلمیہ علم کا ایک شعبہ ہے, دارالافتاء اہل سنت مفتیان کرام کے ذریعے علم پھیلانے کا شعبہ ہے, مکتبۃ المدینہ علم کی اشاعت کرتا ہے, چھاپتا ہے, علم پھیلا رہا ہے. دعوت اسلامی نے اس زمانے میں جو علم پھیلانے کے لیے کوشش کی ہے, اسے قبول نہ کرنا, اسے اس کا اعتراف نہ کرنا, یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ غلط بات ہوگی, ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے. الحمدللہ یہ مدنی چینل ہی صرف دیکھا جائے تو علم دین پھیلانے کا کتنا بڑا سورس ہے. پھر دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز, بڑے بڑے پیجز دعوت اسلامی کے ذمہ داران چلا رہے ہیں, رن کر رہے ہیں الحمدللہ, دعوت اسلامی کے نام سے, مدنی چینل کے نام سے, مدنی چینل لائیو کے نام سے, مولانا الیاس قادری کے نام سے, اور ماشاءاللہ زبردست پیجز ہیں. یوٹیوب پہ الگ چینلز ہیں, ٹویٹر پہ کام ہو رہا ہے, انسٹاگرام پہ کام ہو رہا ہے, ہر شعبے ہر پلیٹ فارم پہ جا کر ہمارا آنا مقصد کیا ہے؟ علم, علم اور صرف علم. روشنی روشنی روشنی, نور نور نور, تاریکی ختم کی جائے, لڑائی جھگڑا ختم کیا جائے. جب جہالت نہیں رہے گی تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں رہے گا.